نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
لکھا ہوا ہے. اور اس واقعے میں ایسے لوگوں کا تذکرہ نظارے کس طرح شامل کر لیا جاتا ہے جب اکرمے کے سن 60 ہجری 70 ہجری میں اس کائنات میں موجود نہ تھے بلکہ سن 61 ہجری سے 40 سال 50 سال پہلے اس کائنات ہی پہ رخصت ہو چکے تھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی ہے اور سن 13 ہجری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے. سن 23 ہجری میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. سن 35 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت طلحہ حضرت زبیر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح حضرت صاد بن ابی وقاص حضرت غالب بن ولی اور دیگر صحابہ جنہیں ان تین کے ساتھ صدیق کو فاروق کو عثمان کے ساتھ مرمت کیا جاتا ہے ان میں سے بھی کوئی ایک سن 40 ہجری کے بعد موجود نہ تھا. حیرانگی کی بات ہے کہ کوئی واقعہ بیان کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو اس واقعے میں کس طرح مرمت کر لیا جاتا اور ان پر زبان کام کس طرح دراز کر دی جاتی ہے اور ان پر کیچڑ کیسے اچھالا جاتا ہے جو اس واقعے سے 30, 40, 50 سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے ہیں. دس دن جو محرم سے گزرتے بالخصوص اور اس کے بعد چہلم تک بالعموم کان پک جاتے ہیں دل پھنس جاتا ہے کلیجا سخت ہو جاتا ہے. ان شخصیات مقدسہ کے بارے میں لازیبا کلمات سنتے ہوئے کہ جن کو اگر تاریخ اسلام سے حذف کر دیا جائے تو اسلام کی تاریخ کی ابتدا ہی نہیں ہو سکتی ہے اور وہ رکوع سے کرسیا اگر موجود نہ ہوتے تو آج پاکستان کے ان علاقوں کے لوگوں نے جنو پہن کے شرم کرنے میں دونوں کے سامنے اپنے ماتھے ٹیکے ہوئے ہوئے تھے. آج اگر ہم مسلمان ہیں کلمہ جو ہے خدا کی توحید کے ماننے والے اور سرور کائنات علیہ السلام والسلام کی رسالت کو تسلیم کرنے والے ہیں تو اس کی وجہ صدیق کی صداقت ہے فاروق کی عدالت ہے عثمان کی صحابت ہے اور غالب ابو عبیدہ کی شجاعت ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ ہستیاں موجود نہ ہوتی تو نہ جانے آج ہم کس عالم میں ہوتے اور کس مذہب کے ماننے والے ہوتے. اور پھر اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر بالخصوص کوئی شخص بھی ان دوستوں کو اصل کی بات سمجھانے پر آمادہ اور تیار نہیں ہوتا کہ خدا کا خوف کرو ایک شخص کی شہادت کو بیان کرتے ہوئے ان لوگوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہو جن کا نہ صرف یہ کہ اس واقعے سے دور و نزدیک کا کوئی تعلق نہیں بلکہ وہ اس واقعہ کے رونما ہونے سے پہلے ہی اس کا علاج سے بھی رخصت ہو اور تو خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی حادثہ کربلا کے موقع پر اس کائنات میں زندہ موجود ہے. اور اس کے بعد کس طرح ان لوگوں کو ملاقات کرنا اور تو مزید کے بارے میں جو کچھ تم چاہتے ہو واقعہ کربلا کے حوالے سے تمہاری کتابوں کے اندر وہ چیز موجود نہیں. حیرانگی کی بات ہے کہ حکومت کس طرح ان لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیتی ہے مسلم صحابہ پر سبر رہتے اور صدیق فاروق عثمان کے بارے میں دوبارہ الفاظ استعمال کرے. خدا کا شکر ہے ہم نے نہ کبھی مسجد سنے نہ کبھی مجلسیں سنی نہ ہم نے کبھی شرکت کی نہ ٹی وی سنے نہ ریڈیو. لیکن کس طرح ملک کے قومی اخبارات اور پاکستان کے جہاز میں خاص طور پر کراچی کے غریب تقدیر میں مکمل طور پر ان تقریروں کی رپورٹ نشر کی ہے جو اس محرم میں سب تم سینی ریڈیو پر ہوتی ہے اور ان کے اندر واضح طور پر حضرت صدیق کی خلافت کا انکار کیا گیا ہے حضرت فاروق کی خلافت کا انکار کیا گیا ہے حضرت عثمان بن عفان کی خلافت کا انکار کیا گیا ہے اور یہی بس نہیں بلکہ حسین کا موسم کرتے ہوئے معاذ اللہ سن معاذ اللہ ان کو منظم کرایا گیا جتنا بھی غور کرے کوئی دور و نزدیک کا تعلق کس راستے میں نظر آیا کوئی رقم بلکہ اس کے برعکس تاریخ کی کتابوں سے اور تھوڑے تاریخ کی بات کی اس لیے تمہیں بات آسانی کے ساتھ کہی جا سکتی ہے تاریخ کی وہ کتابیں ہیں جو سنیوں نے لکھی اور یہ لوگ پہلے بیٹھ کے بعد لگ تاریخ کی کتابوں کو بلکہ خود سینئر کی اپنی کتابوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سینئر علی امام احمد، حضرت حسن امام صدر، اور حضرت حسین امام صدر، ان تینوں اماموں نے پہلے تینوں خلفاء کی خلافت کو مانا اور اسے تسلیم کیا ہے.
آپ
نے فیصلہ کیا تو ہم اپنے امام معصوم کو گرفتار کر کے معاملہ کروانے کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں جناب معاملے سے پہلے پروان وصول کریں ڈالنے کے یوز اس کا برابر ہو
میرے ساتھیوں کو
دوسری شکتی تھی روپے کی زمین دے دی جائے گی تاکہ میں آزادی کے ساتھ اپنی زندگی بدل سکوں. اور میں اس کے بدلے میں بھی میرا بھائی حسین بھی میری فوجا کا کمانڈر ان چیف قاسم نے صادق نے عبادہ بھی اور میرے اہل بیت بھی مان لو تیرے ہاتھ سے جانچ کر کے تم کو اپنا امام ماننے کے لیے چلا ہے. ساتھیوں کو پتا چلا سیمانی حسن حسین کو کیونکہ سچیوں کو جو بنا دو حسن نے حضرت امیر غلام نے کچھ کہا
کے اندر کبھی شہر کیا تھا
تھا ایران کے پرنٹ ہوئی تیری کتاب تیرا پریس اشعار تیرا لکھنے والا اور تیری بات بیان کر رہا ہے صرف زبان میری ہے سن تو صحیح کیا کہتا ہے کہتا ہے فاجلس الحسن معاویہ تعالی منبر ابیہ علی فی مسجد الکوفہ حسن نے جناب معاویہ کو کوفہ کی مسجد کے اندر اپنے باپ کے منبر پر بٹھایا جلا ساتا تھا خود منبر کے نیچے بیٹھا اور کہا لوگوں سنو آج میں نے معاویہ کو اپنے باپ کے منبر پر بٹھا کر تم کو گواہ بنا کر ایک کام کرنے کا ارادہ کیا ہے لوگوں نے کہا حسن تم کیا کرنا چاہتے ہو اپنا کام فبا یا المعاویہ وقال انہو امامی حضرت حسن کھڑے ہوئے حضرت معاویہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہا لوگوں گواہ رہو آج سے حسن کا امام جناب معاویہ ہے رضی اللہ تعالی تو تو ابو بکر عمر کی بات کرتا ہے پہلے تو حضرت معاویہ کی تو بات کر لے تیرے امام معصوم جناب حسن نے کوفہ کے سارے شیعوں کے سامنے تیری کتاب کے حوالے سے حضرت حسن کی بات کی ثم نظر الى الحسین پھر حسین کی طرف دیکھا فقام الحسین حسین کھڑے ہوئے سبا یا معاویہ پھر حسین نے بھی امیر معاویہ کی اسی طرح بیعت کی جس طرح حضرت حسن نے کی تھی ثم نظر الى قیس بن ثابت بھی ہوا پھر قیس کی طرف دیکھا قیس فوجی آدمی تھا اور فوجی آدمیوں کا دماغ بھرا تم کہو میں تو نہیں کہتا بابا یہ بڑے فوجی ہم پہ بیٹھے ہوئے قیس پریشان اب کیا کروں تیری باری آ رہی فنظر الى الحسین کیس نے حسین کی طرف دیکھا حسن کی طرف نہیں دیکھا فقال قم فباجے فإنه امامی حسین نے اپنے بھائی کی طرف سے جواب دیا کہا کیس اٹھو جس کو میں نے میرے بھائی نے امام مان لیا ہے تو اس کو اپنا امام کیوں نہیں مانتا ہے اور تو بتلا آج کے 1400 سال بعد آنے والے جس کو حسن حسین نے امام مانا ہے تجھ کو اسے امام ماننے میں کیا تکلیف ہے تجھ کو کیا تکلیف جناب حسن نے بھی مانا جناب حسین نے بھی مانا اور اگر ان کی بات غلط تھی تو اماموں کی قسمت کہاں گئی ہے تمہارے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے اور معصوم اس کو کہتے ہیں جس سے غلطی سرزد ہو سکتی بچوں جس کو حسن حسین نے امام مانا ہے اس کو ماننے میں کیا تکلیف ہے آگے سنو سن 50 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا سن 50 ہجری میں حضرت حسن کا فقاتبہ اہل الکوفہ کوفے والوں نے حسن حسین کو خط لکھے کب اس بیعت کے 9 سال بعد اس بیعت کے کتنے سال بعد 9 برس بعد حسین کو خط لکھے فقاتبہ اور انہی 12 کتابوں کا حوالہ ایک دو چار کی بات نہیں 12 کتابیں شروع کی تاریخ کی حدیث کی عقائد کی کہا حسین کو خط لکھا وہ ہر رضو ہو اللہ ان یخلا معاویہ کوفہ والوں نے حسین کو کہا اے حسین معاویہ کی حق کا انکار کر دو. سنا تمہارے بھائی نے کی تھی, بھائی فوت ہو چکا ہے, اسلحہ ختم ہو گئی ہے, انکار کر دو. ہم بھی انکار کر دیتے ہیں, آؤ ہم تجھ کو اپنا امام ماننے کے لیے تیار ہیں. اور شیعہ کی 12 کتابیں سلام لما کان بینہ وبین معاویہ من السلف, حضرت حسین نے کہا میں نے معاویہ کی بیعت کر رکھی ہے, میں قیامت کے دن غداروں کی صف میں نہیں اٹھنا چاہتا. صحابہ کہا میں غداری کرنے کے لیے تیار, سن 50 میں بھی اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی 41 میں کیوں مانی, اگر بھائی کی وجہ سے مان لی تھی 50 میں جب شیعوں نے خط لکھے تو بیعت توڑی کیوں نہیں. سن 60 تک چاہو ایک لفظ اعتراض کرنے والا کوئی ماں کا لال ہے تو بتا. 10 برس حسن کے بعد امیر معاویہ زندہ رہے لیکن حسین نے کبھی اعتراض نہیں کیا. سن 60 ہجری کے آخر میں حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر کوفہ والوں نے خط لکھے کہ اب جس کی تم نے بیعت کی تھی وہ اس کائنات سے رخصت ہو گیا ہے, اب آؤ ہم تجھ کو امام ماننے کے لیے تیار ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا واقعہ کبرا بیان کرتے ہوئے, ظالمہ کچھ تو خدا کا خوف کرو, ان لوگوں کا تذکرہ کیوں کرتے ہو جن کا دوروں نے تیس سے اس واقعے سے کوئی تعلق, خود حسین کے نتی حضرت امیر معاویہ کا بھی کوئی قصور اگر ہوتا تو سن 50 میں بغاوت کرنی چاہیے تھی. سن 60 تک امیر معاویہ کے زمانہ حیات تک حسین کی زبان سے ایک لفظ اعتراض کا نہیں نکلا. جہاں تک بات ہے ابو بکر عمر عثمان کی, تو ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو خود حسین کے باپ نے مانا ہے. اگر نہیں مانا تو تم بتلاؤ حسین نے یزید کی خلافت کے انکار کی وجہ سے یزید کے خلاف خروج کیا تو علی نے کیوں نہیں کیا؟ علی شیر خدا تھا, اسد اللہ الغالب تھا, فاتح خیبر تھا, سارے مرحب تھا. تمہارے بکان لا پتا الا علی کا مالک تھا, صاحب ذوالفقار تھا اور اتنا طاقتور تھا, اتنا طاقتور, اتنا طاقتور کہ جماعت اسلامی کا امیر لکھتا ہے, جماعت اسلامی کا بولتے نہیں کون لکھتا ہے, جماعت اسلامی کا امیر. ماشاءاللہ ذرا اس کی عقل کو بھی دیکھنا, وہ لکھتا ہے چند اخبار کے پہلے صفحے پر حضرت علی کی شجاعت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے حضرت علی اتنے بہادر تھے, اتنے طاقتور تھے کہ جنگ خیبر میں لڑتے ہوئے جب ان کی ڈھال ٹوٹ گئی, جب ان کی ڈھال ٹوٹ گئی کوئی چیز ان کے پاس دشمنوں کی تلواروں اور تیروں سے بچنے کے لیے نہ رہی, انہوں نے دیکھا کہ اب کیا کروں, کوئی چیز موجود نہیں, سامنے قلعہ خیبر کا دروازہ تھا, کتنا بڑا, کہا اتنا بڑا کہ اسے بند کرنے کے لیے اور کھولنے کے لیے 40 آدمی مل کے کھولتے اور بند کرتے، 100 بند 200 بند کا ہوگا، مگر نہ 5-10 من کا دروازہ کو ایک آدمی بند کر سکا، تو 40 آدمی مل کے کھولتے مل کے بند کرتے، اتنا بڑا دروازہ کچھ 100 گز لمبا 200 گز چوڑا، کہا جناب علی کو وہ دروازہ سامنے نظر آیا، اس کے کنڈے پہ ہاتھ آیا، اللہ اکبر کہا، دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا، سب کہو سبحان اللہ، دروازہ ہاتھ میں پکڑ لیا اور تلوار چلانے لگے تھے۔ میں نے کئی دفعہ کہا، میرے بیٹے نے پڑھا، اس نے کہا ابو یہ مولوی کتنا احمق ہے، میں نے کہا کیوں، کہہ رہے اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ اتنا بڑا دروازہ تھا تو تلوار کہاں سے چلاتے تھے، میں نے کہا اگر عقل مند ہوتا تو جماعت اسلامی کا امیر ہی اس کو بنانا تھا، لوگوں نے کھلا کر کے تکیے کر کے پھر مت ماری جانی ہے، عقل مند ہوتا، ایک آدمی کہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا نہیں تجھ کو پتا نہیں، انہوں نے لڑنے کے لیے دروازے کے اندر سے کھڑکی نکال لی تھی، مت ماری گئی، تو کیا میں یہ رہا تھا کہ شیعوں نے حضرت علی کے بارے میں اتنی جھوٹی روایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آدمی ان کو بیان کرے تو آپ کو بتا جو اتنا بہادر تھا وہ کیوں نہیں لڑا جب اس کا حق چھین گیا، اور تو اور نہ صرف یہ کہ صدیق کو فاروق کو عثمان کے خلاف لڑا نہیں بلکہ صدیق کے زمانے میں قاضی القضات بن گئے، اٹھاؤ تہذیب کو، اٹھاؤ الاستنصار کو، اٹھاؤ قاضی کلینی کو، اٹھاؤ الارشاد کو، اٹھاؤ کتاب الختام کو، اٹھاؤ اخبار و عیون الرضا کو، ان کتابوں میں باب باندھے ہوئے ہیں، باب و اخذیت علی فی عہد ابی بکر، کہ علی کے فیصلے ابو بکر کے زمانے پر، اگر حضرت علی نے جناب صدیق کی خلافت نہیں مانی تھی تو ان کی خلافت میں عہدہ قبول کیوں کر لیا، آج کے اس گئے گزرے دور میں ہمارے معمولی لیڈر اس ماشاء اللہ کی حکومت کو تسلیم اور بولو تسلیم، ہم بھی نہیں مانتے، ہم بھی جبر کی حکومت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، آج ان لیڈروں کو ضیاء الحق نے وزارتوں کی پیشکش کی، عہدے دیے، انہوں نے کہا جیل میں جانا گوارا ہے، لیکن جس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے ان کا عہدہ قبول کرنا گوارا، تو تم نے حضرت علی کو ان لیڈروں سے بھی کیا گزرا سمجھا ہوا ہے، رضی اللہ تعالی چلو، تمہیں شاید یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آج سے 3 سال پہلے جس مکان میں میں رہتا ہوں میری جائیداد کو ضبطی کے آرڈر ہوئے، ضبطی کے ساتھ ہی کرکی کے لیے آگے نیلامی کا اعلان ہو گیا، لاہور کا ایک ملا میرے پاس بھیجا، سی آئی ڈی والا لکھو غلط ہو تو عدالت میں کھینچو ثابت کروں گا، ایک مولوی میرے پاس آیا اس نے کہا علامہ صاحب مجھے بڑا افسوس ہوا اخبار میں خبر سن کے، میں جانتا تھا، میں نے کہا کس بات پر، کہہ لگا تمہاری جائیداد کی ضبطی پر، میں نے کہا پھر، کہہ لگا ضیاء الحق سے صلح کر لو جائیداد واپس مل جائے، میں نے کہا سن لو میں وہابیوں کا بیٹا اسماعیل شہید کا ماننے والا، نہ سرکاری نہ سرکاری جائیداد کیا ہے، میری زبان ضبط کر لو، ہاتھ ضبط کر لو،
دل ضبط کر لو، جان ضبط کر لو، اس کا ضبط کرنا گوارا، باطل کو حق کہنا گوارا نہیں کر سکتا. جو جی چاہے کر لو، جس کو حق نہیں سمجھتا اس کو حق کہنے کے لیے تیار، جو جی چاہے کر لو. آسمان والا موجود ہے، یہ حاکم، ان کی کوئی حیثیت نہیں. میں ان حاکموں کو نہیں مانتا، حکم الحاکمین کو مانتا ہوں. اور جو حکم الحاکمین کو مانتا ہے وہ کبھی اسے چھوڑتا. اب آپ یہ دعائیں تو روز آتی ہے کہ نہیں؟ لا یضل من والے ولا یعز. اللہ تو جس کا دوست ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان پہنچا سکتی، اور جس کا تو دشمن ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے نفع دے سکتی. اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث یوتھ فورس کے جوانوں اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کے کارکنوں کا یہی عقیدہ ہے، پوری خدائی ایک طرف اور شوالا ایک طرف. پوری خدائی سے ٹکرا جاؤ، اور شوالے کا ساتھ چھوڑنا گوارا. اہل حدیث ہو، میرے مسلک کے جوانوں، اہل حدیث مسلک کے پاس مانو، یاد رکھو تمہارا موٹو، تمہارا نعرہ، تمہارا سمبل، تمہارا شعار یہ ہونا چاہیے کہ مر جانا گوارا، دین حق سے ہٹنا گوارا. اور اونچی بولو، دین حق سے ہٹنا گوارا. انشاءاللہ. اور اب ہم کو کون ہٹائے؟ اب ہم کو، اور ہم تو تب بھی نہیں ہٹے تھے جب ساری بستی میں ایک ایک ہوتے تھے، جب ساری بستی میں. اب تو اللہ کے فضل سے جدھر نگاہ دوڑا ہو واپی واپی، اب تو جدھر نہیں. اور مجھے یاد ہے حضرت الامیر کی معیت میں آج سے 13-14 برس 15 برس پہلے میں یہاں آیا تھا. اتنے بندے تھے جتنے یہاں اس چھڑی کی سیدھی، اور اب بندے ہیں اتنی بڑی جگہ پر ہی نہیں ہو رہے. اور انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے جب پاکستان کی فضاؤں میں اگر لہرائے گا تو صرف اہل حدیث کا پرچم ہی لہرائے گا، انشاءاللہ. اب وہ دن آنے والا ہے، یہ دور اہل حدیث اور تمہارا دور ہے، یہ زمانہ اہل حدیث کا زمانہ ہے، یہ صدی اہل حدیث کی صدی ہے، یہ فضائیں ہماری ہیں، یہ ہوائیں ہماری ہیں. اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں قرآن اور سنت کی آواز کو دبا سکتی؟ انشاءاللہ کوئی طاقت نہیں دبا سکتی. لے کے آگے پہ شریعت بل سن لو اہل حدیثوں کو، شریعت بل نہیں چاہیے، شریعت چاہیے. اور تسی لسی پی کے آئے کرو، اہل حدیثوں کو شریعت بل، اونچی بولو، ہاتھ اٹھا کے بولو، شریعت بل، شریعت چاہیے. انشاءاللہ شریعت آ کے رہے گی، اور شریعت، اونچی بولو، شریعت انشاءاللہ. یہ چور دروازے رکھے ہوئے کہتے ہیں جو سیم دال حذف کر دی ہے، جو سینٹ میں پیش ہے اس نے حذف نہیں کی، حذف کر دی ہے. اور جو بے ضمیر ملا، سرکاری اور درباری ملا، کہتے ہیں ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، انہوں نے کبھی مرغے کی بھی قربانی نہیں دی. یہ قربانی دینے والے میں جانتا ہوں جو وہ لکھیں گے جواب قربانی دیں گے. اور نیمن کو قربانی دینے والے ہم ہیں, دودھ پینے والے تم ہو. تم باطل کا دودھ پیو, ہم محمد کے لیے خون دیں گے انشاءاللہ. تم کو تین گال سمیت مان گئے تھے, تم کو تین گال, اور ایک تجارت نے کہا کرنا انگریزوں کے قانون سے تو بہتر ہے. ہم نے کہا جھوٹ بولتے ہو, یہ بھی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انگریز نے اپنے قانون کو کبھی محمد کی شریعت نہیں کہا, محمد کی شریعت نہیں کہا. اس غیر شریعت کو شریعت کہتے ہو, بغیر تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ بیٹھے ہوئے محمد کو کیا جواب دو گے؟ صلی اللہ ہو, اس کے نام پہ شریعت بنتی رہی, تم کیا کرے مان لو. ساری دنیا مان لے, نہ میرا شیخ مانے گا, نہ میں مانوں گا, نہ میرے ساتھی مانیں گے. اور حیرانگی کی بات ہے, قرارداد مقاصد اس ملک میں پاس ہو چکی ہے. سن 49 سے, سن 49 سے علماء کے 22 نکات مانے, اس پر عمل کا کیوں مطالبہ نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں کسی شکا کا چور دروازہ موجود
نہیں,
اس میں نہیں ہے چور دروازہ. ورنہ وہ مانو, اس کو منوانے کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ سود اس ملک میں رائج ہوا, کوئی غیرت مند نہیں بولا. شراب اس دور میں انتہا کو پہنچ گئی. اس حکومت کی اسمبلی نے کہا ہے, اس حکومت کے وزیر نے اسمبلی میں کہا ہے, جتنی سن 86 میں پاکستان میں شراب تیار ہوئی ہے اتنی 40 سال میں کبھی تیار نہیں. اس پر کوئی نہیں بولا, اس پر کوئی نہیں, اس پر کوئی منصورے کو تکلیف نہیں. نمبر ٹانگنے کے لیے, لوگوں کو فیس بک بنانے کے لیے باتیں کرتے, اور رجم کی سزا کو غیر اسلامی کہا گیا. رجم کی سزا کو غیر اسلامی, کوئی بے غیرت نہیں بولا. بولے تو ہم فقیر بولے. اللہ کے فضل سے میں نے لاہور میں تقریر کی, میں نے کہا جج جھوٹے محمد سچا, جج جھوٹے محمد. لوگوں نے مجھ کو کہا مک بولو. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ججوں کے خلاف بولنا جرم ہے. میں نے کہا جو میرے محمد کے خلاف بولتا ہے میں اس کے خلاف بولوں گا. میں بولوں گا. کہنے لگے مقدمہ چلے گا. میں انتظار کرتا رہا مقدمہ چلے. پھر اسلام آباد گیا, ججوں کے سامنے جا کر تقریر کی. میں نے کہا سن لو, جو رحمت کائنات کی دی ہوئی سزا کو غیر اسلامی کہتا ہے وہ کافر ہے, اس کا جنازہ جائز نہیں ہے. جاؤ مجھ پہ مقدمہ چلاؤ, مدینے والے کی وفاداری میں مجھ کو پھانسی پہ چڑھاؤ. میری ماں بھی کہے کہ کسی کو دودھ پلایا تھا اور اسی لیے پلایا تھا کہ بڑا ہو اور کائنات کے سردار پہ قربان ہو جائے. تم بے غیرت ہو, اسلام کے نام پر مال توڑنے والا. تم اپنے آپ کو اسلام کا بڑا حامی کہتے تھے, کوئی نہیں بولا. رجب پہ کوئی نہیں بولا, شراب پہ کوئی نہیں بولا, اور پھر سود پہ کوئی نہیں بولا. پھر جوئے کی بات چلی. اس اسلامی حکومت نے جوئے کو جائز قرار دیا. گرفتار کو جائز کرا دیا. پھر لوگوں نے احتجاج کیا, شریعتی عدالت میں گئے, شرعی عدالت کے ججوں نے حکومت کے خلاف فیصلہ دیا اور کہا گردور کا چوہا حرام ہے. حکومت شرعی عدالت کے فیصلے کو نہ مانتے ہوئے ملک میں گردور کی اجازت دے رہی ہے. چوہا ہونا کوئی اسلام کے نام پہ ٹکڑے کھانے والا نہیں بولا, کھولا تو میں فقیر بولا اور میں نے کہا قیامت کا دن ہوگا سیاح حق تیرا قربان ہوگا, احسان الہی ظہیر کا حق ہو رہے کرم ہے. تم صرف نمبر ٹانگنے والے مٹلو, ہم خون دینے والے ہیں. یقین نہیں آتا تو بالا کوٹ سے جا کے پوچھ لو. یقین نہیں آتا تو ابن تیمیہ کے دمشق سے پوچھ لو, احمد ابن حنبل کے بغداد سے پوچھ لو. یقین نہیں آتا تو مالک ابن انس کے مدینے سے جا کے پوچھ لو. تم ہر دور میں حکمرانوں کی ہاں مخا ملانے والے, اور تم نے تو یحیی خان کے آئین کو بھی کہا تھا وہ بھی اسلام آ رہا ہے. میں خود دیکھ کے آیا ہوں, پتا نہیں تم کیا دیکھ کے آئے تھے. سن لو اہل حدیث, اس ملک میں شریعت بل نہیں چاہتے, محمد کی لائی ہوئی شریعت چاہتے ہیں. اور بولو اہل حدیث کیا چاہتے ہیں؟ محمد کی لائی ہوئی شریعت چاہتے ہیں. اور اہل حدیث کا دستور قرآن ہے, اہل حدیث کا دستور اور اہل حدیث کا منشور نبی کا فرمان ہے. قرآن ہمارا دستور ہے, قرآن ہمارا
دستور ہے.
اونچی بولو قرآن ہمارا
دستور ہے
اور نبی کی سنت ہمارا
دستور ہے.
نبی کی سنت ہمارا
دستور ہے.
ان کے علاوہ اس پاکستان میں اب کوئی چیز چل سکتی
نہیں.
اب اہل حدیث جاگ پڑے
انشاءاللہ.
اب اہل حدیث اونچی بولو, اب اہل حدیث اونچی بولو, اونچی اب اہل حدیث جاگ پڑے ہیں. اور ان کی بیداری سے بڑے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ان کے جاگنے سے بڑے چوروں کو, کیوں کہ رات جب یہ لوگ سوتے ہیں تو چور ٹھنڈ لگانے آ جاتے ہیں, اور جب گھر والے جاگ رہے ہوں تو کوئی داتا ڈال سکتا. اب جاگ پڑے انشاءاللہ. ہم منوائیں گے اس ملک میں قرآن کو دستور منوائیں گے, حدیث کو منشور منوائیں گے
انشاءاللہ.
اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام آ کے رہے گا انشاءاللہ. اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام
آ رہے گا.
اور قرآن و سنت کا نظام کون سا تھا؟ وہ نظام تھا جسے صدیق اکبر نے رائج کیا, جسے فاروق اعظم نے رائج کیا, جسے عثمان ذی النورین نے رائج کیا, جسے علی مرتضیٰ نے, اور جسے حسن نے رائج کیا, جسے معاویہ نے رائج کیا. انشاءاللہ وہ قانون اب اس ملک میں آ کے رہے گا. میرا گلا اور جسم ساتھ نہیں دیتا. انشاءاللہ تقریر مفصل اگلی مرتبہ ہوگی انشاءاللہ اسی موضوع پر. آپ میرا ہاتھ اٹھا کے بات کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام, ان کی بولو قرآن و سنت کا نظام انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين, فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك, وإن كانت واحدة فلها النصف, ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك, مما ترك إن كان له ولد, فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث, فإن كان له إخوة فلأمه السدس, من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا